بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويظلم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها أضعب النكرى. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. عد الله لهم أضعبا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورة التحریم ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذَا صَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّاكَ هَذَا قال نبني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صحيحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ذلك أمر الله أنزله إليكم یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وہ اس سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے اجر کو بہت بڑھا دیتا ہے أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ان کو سکونت مہیا کرو جہاں تم خود اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہو اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ ان پر زندگی تنگ کر دو وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حمل والیاں ہوں فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا حَتَّى يَضَعْنَا حَمْلَهُنَّا تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنے حمل سے فارغ ہو جائیں
فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. بس اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں, فآتوهن أجورهن, تو ان کی اجرت انہیں دو. واتمروا بینکم بمعروف, اور اپنے درمیان معروف کے مطابق موافقت کا ماحول پیدا کرو. واتمروا بینکم بمعروف, واتمروا کا معنی یہی موافقت کا ماحول ہے, اور اپنے درمیان معروف کے مطابق موافقت کا ماحول پیدا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, اگر تم ایک دوسرے سے, تعاسر تم میں ایک دوسرے کا مضمون ہے, اگر تم ایک دوسرے سے معاملہ فہمی میں تنگی محسوس کرو تو اس کو کوئی دوسری دودھ پلانے والی دودھ پلائے, اس بچے کو, یعنی درکت میں بچہ ہے, یہ معاملہ, یہ مفہوم واضح ہوا ہے یا ابھی کچھ اس میں آنچ رہتی ہے؟ اور اگر تم ایک دوسرے سے معاملہ فہمی میں تنگی محسوس کرو, بعض دفعہ علیحدگی کی صورت میں بوجھ پڑتا ہے ایسی باتوں کو تفصیل طے کرنے سے, اور عورت پسند نہیں کرتی کہ مزید اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے, ایسی صورت میں اگر تم تنگی محسوس کرتے ہو, کرتی ہوئی یعنی عورتیں مراد ہیں دراصل, یا تم دونوں محسوس کرو, تو پھر بہتر ہے کہ کسی اور کی سپرد کر دیا جائے, کوئی دائی رکھ لی جائے جو اس کی بجائے, ماں کی بجائے اسے دودھ پلائے. اس بچے کو اور کون ہو سکتا مراد؟
اس کے لیے, خاوند کے لیے,
خاوند کو, نعوذ باللہ من ذالک, کیا
اس کے لیے
محسوس کرو تو اس بچہ کو کوئی دوسری دودھ پلانے والی دودھ پلائے, سمجھے؟ اس بچے کے لیے نہیں, اس بچے کو چاہیے نا ترجمے میں. تو
ارضانا لکم
کیا مطلب, سمجھائیں نا, بات کھول دیں, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟
ٹھیک ہے جی,
کلیئر ہوگی نا, ٹھیک ہے. لینفق ذو ساعۃ من ساعته, چاہیے کہ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور جس پر اس کا رزق تھوڑا کر دیا گیا ہو, میں نے تنگ کر دیا گیا ہو پہلے کو بدل کے یہاں تھوڑا کیا گیا ہو کر دیا, یہ زیادہ مناسب ہے, کیونکہ رزق تنگ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی معلوم ہوتی ہے, مگر عام تقدیر میں رزق بعضوں کو تھوڑا کیا جاتا ہے, بعضوں کو زیادہ کیا جاتا ہے, اس لیے خصوصیت سے اس پر کوئی سختی کرنا مقصود نہیں ہے. ومن قدر علیہ رزقہ, جس پر اس کا رزق تھوڑا کر دیا گیا ہو, تو جو بھی اسے اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے. سختی کا سوال ہی کوئی نہیں, یہ تو بالکل نرمی کا سلوک ہے کہ وہ جتنی توفیق ہے. آگے اسی مضمون کو ایک اصول کے مطابق دہرایا جا رہا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ کسی جان کو اس سے بڑھ کر جو اس نے اسے دیا ہو تکلیف نہیں دیتا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, اللہ ضرور ہر تنگی کے بعد ایک آسانی پیدا کر دیتا ہے. اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے نا اس بات پہ کہ نہیں, ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے؟ کیوں جی,
یا متقی کے ساتھ
کیا
متقی کے ساتھ
بعضوں کی تنگیاں تو مستقی رہ جاتی ہیں, لیکن یہ بہت گہرا اصول ہے جس کا دوسری جگہ بھی آیت ایک آیت کریمہ میں ذکر ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اصل میں جو بھی انسان کام شروع کرتا ہے اس میں پہلے تنگی محسوس کرتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ وہی تنگی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہر مشکل امر لمبا عرصہ کرنے کے بعد آسان ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی ہنر سیکھیں, کوئی پیشہ اختیار کریں, وہاں بھی یہی اصول چلتا ہے. اور سختیاں دوسرے معنوں میں جو ہیں وہ بھی برداشت کرتے کرتے سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, اور جو شروع میں سبق سختی پڑتی ہے وہ بہت مشکل دکھائی دیتی ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ آسان ہو جاتی ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے, جو اس کی خاطر سختی برداشت کرتے ہیں, ان کی سختی کو واقعتا رزق کھلا کر کے بھی دور کر دیتا ہے سختی کو. تو یہ تینوں معنی اس چھوٹی سی عبارت میں مضمر ہیں, اور یہ قاعدہ کلیہ ہے, ضرور اللہ تعالی ہر سختی کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے. کن معنوں میں کس کس کے لیے وہ تنگی کو دور کرتا ہے یہ میں نے وضاحت کر دی ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ تعالیٰ ضرور ہر تنگی کے بعد آسانی ایک آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَكَأَيِّهِم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی بھی. آگے بریکٹ میں نافرمانی کی کے لفظ دہرائے ہیں, وہ ضروری بھی نہیں, غالباً اس کے بغیر بھی سمجھ آ سکتی ہے. کیوں جی, رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں جی, غور سے سنیں نا اس کا ترجمہ. پہلے نافرمانی کو آخر تو کر دیا تھا, وہ درست نہیں. قرآن کریم نے اس کو پہلے اللہ کی نافرمانی کے طور پر نمایاں کر کے دکھایا ہوا ہے, اور تباً پھر اس کے بعد رسول کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے, اس لیے وہ آگے کرنا لفظ نافرمانی کو مناسب نہیں تھا. اب دوبارہ یوں رکھا ہے, اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی بھی. آگے نافرمانی کی ضرورت ہے نہیں, کاٹ دیں اس کو. تو ہم نے ان سے ایک بہت سخت حساب لیا, فحاسبنا حساباً شدیدا, اور انہیں بہت تکلیف دے عذاب میں مبتلا کیا. وعذبناها عذابا نکرا, بہت تکلیف دے عذاب میں مبتلا کیا. فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا, بس انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا. لکھنے میں فیصلہ ہی لکھا جاتا ہے, مگر پڑھنے میں فیصلے کا رہ جاتا ہے. بس انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام گھاٹا تھا. کانا عاقبت امرہا خسرا, ہا کی ضمیر یہ جمع کی ہے اصل میں, اس لیے دونوں جگہ ان کا لفظ آیا ہے. انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام گھاٹا تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو. الذین آمنوا, جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم ذکر نازل فرمایا ہے. رسولا, ایک رسول کے طور پر. یتلو علیکم آیات اللہ, جو تم پر اللہ کی روشن کر دینے والی آیات تلاوت کرتا ہے. روشن آیات یا روشن کر دینے والی, کیوں گے وجینات کھلی کھلی یا روشن یا روشن کر دینے والی کون سا زیادہ برمحل ہے اس سیاق و سباق میں؟ کیونکہ نور کا ذکر چلنا ہے اس لیے یہ ترجمہ لفظی بھی ہے اور محل کے مطابق ہے، روشن کر دینے والی چاہیے یہاں. قد رسولن یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایسی آیات کی تلاوت کرتا ہے جو ہر بات کو روشن کر دیں گی. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، خود ہی اس کا ترجمہ اسی آیت کے بقیہ حصے میں کر دیا گیا ہے. اس لیے اور جو اللہ پر تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یدخل ہو جنات تجری من تحت الانہار، وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. یدخل ہو جنات تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، ہر اس شخص کے لیے جو نیک اعمال بجا لاتا ہے اللہ نے بہت اچھا رزق بنایا ہے. یہاں بریکٹیں رکھی گئی ہیں، مگر بریکٹوں کو رکھنا مجبوری تھا ورنہ مضمون اتنا نہیں کھل سکتا، کیونکہ پہلے جمع کا ذکر ہو چکا ہے نا سارا، اس لیے ہر بریکٹ میں رکھا ہے، اس کو باہر رکھا ہے، شخص کو بریکٹ میں رکھا ہے. اور بریکٹ کھول دیں تو اس کے لیے اللہ نے بہت اچھا رزق بنایا ہے بنے گا، اس لیے ایک اور بریکٹ کی ضرورت پڑی بیچ میں، اس سے مراد کیا ہے؟ جو نیک اعمال بجا لاتا ہے، جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے. تو بریکٹیں کوشش تو ہوتی ہے کم سے کم، مگر جب معاملہ اردو کے تقاضوں کے مطابق کھولنا پڑے تو مجبوری ہے. ہر اس شخص کے لیے جو نیک اعمال بجا لاتا ہے اللہ نے بہت اچھا رزق بنایا ہے. اللہ الذی خلق نہیں
نیک اعمال بجا لاتا ہے، من یؤمن باللہ ویعمل صالحا.
اور جو اللہ پر ایمان لائے پر پڑے، من یؤمن باللہ نہیں ہے جو دعا دہرائے، قد احسن اللہ لہ رزقا، اتنا ہی ہے. ان میں سے مومن تو ہیں ہی، وہ مومن نیک عمل بجا لاتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ رزق ہے. پچھلی ساری آیت کو بریکٹ میں رکھ کے دہرائیں آپ کے خیال میں؟
دونوں ہی مراد ہوں گے جو ایمان لاتے ہیں.
جب مراد کو اللہ نے صرف قاد آسن اللہ الرزقہ میں کھولا ہی نہیں ساری مراد کو، تو کیا آپ کے خیال میں پوری آیت کو دہرا دیں یہاں ہم؟ مراد جو مرضی ہو، اللہ نے یہ انسانی عقلوں پر چھوڑ دی ہے اس فکرے کو، قد احسن اللہ لہ رزقا، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اردو میں جب مضمون کو ڈھالا جائے تو مجبوراً عام پڑھنے والے کی علمی وضاحت کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. ذکر تو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر میں نے یہاں صرف نیک اعمال کو دہرایا ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک آسن رزق محض ایمان کے نتیجے میں نہیں ملا کرتا، اعمال کے ایمان کے نتیجے ایمان لانے کے بعد جب تک عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو رزق نہیں ملتا. عمل صالح اس کے ایمان کو رفعت دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی تحریرات میں اس کو خوب کھول دیا ہے کہ محض ایمان لانا اس کا کسی کے لیے کافی نہیں جب تک اس کے نتیجے میں عمل صالح نہ کرے. اس لیے عمل خدا تعالیٰ نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے اس کو, سمجھے. تو آسن اللہ لہ رزقا میں اس کے لیے ہے وہ یعمل صالحا, یہ شرط پوری کر رہا ہو ایمان کی تو پھر اس کو رزق ملے گا. اس لیے میرے نزدیک تو اس کو ساری آیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں, صرف حوالے کی خاطر نیک اعمال بجا لاتا ہے اردو میں کیا, ورنہ وہ پڑھنے والے کے لیے مشکل پڑ جائے گی. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی انہی کی طرح, شمس صاحب دیکھ لیں اس پہ غور کر لیں اب. اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی, انہی کی طرح یا ان کی طرح ہی, کیوں جی؟ اب سب کے نزدیک ہی کا جو مقام ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا یہی رہنے دینا چاہیے, اور کیا اس سے معنوں میں فرق پڑ جائے گا؟ انہی کی طرح اگر ہی پہلے ہو تو ساتھ کی طرف توجہ ہوتا ہے, توجہ جاتی ہے صرف, اور ان کی طرح ہی ان سے بھی معاملہ ہوا ان زمینوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں, کیونکہ جو بھی زمینیں پیدا کی ہیں آسمانوں کی ان میں کوئی تقدیر الہی نازل ہوتی ہے, تو وہ جو معاملہ ہے وہ صرف ساتھ کے لفظ میں نہیں آتا بلکہ وہ اس کے علاوہ ہے, ان سے سلوک وہی ہوتا ہے جو سب زمینوں سے ہوا کرتا ہے, تو ہماری زمین سے ہو رہا ہے یعنی. تو جب ہی کو بعد میں رکھیں تو ساتھ کا مضمون مٹتا تو نہیں ہے مگر اس کے علاوہ یہ مضمون داخل ہو جاتا ہے, مجھے یہی لگ رہا ہے.
من الارض سے زمینیں مراد,
ہاں, اور وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے, من الارض میں سے جو آب جو گیا, زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی. اب کیا کہنا چاہتے ہیں, کھولیں اس کو.
ضرور اب تک زمین لیا کرتے تھے مراد,
ارض جو ہے یہ اس میں جنس ہے جس کا ترجمہ جمع ہوا کرتا ہے, جمع کرنا عین مناسب ہے, کیوں جی؟ ارض جو ہے منل ارض یہاں اس میں جنس کے معنی رکھتا ہے نا کہ نہیں
جی؟
تو پھر شمس صاحب کو سمجھائیں.
صرف پتہ یہ کرنا اس زمین کے علاوہ زمینیں مراد ہیں جمع,
لازمن ہے اور کیا. مثلا ہننا, آگے دیکھیں ہننا میں زمین کس طرح جا رہی ہے؟
سات
نہیں, مثلا ہننا زمین کی طرح بھی جا سکتی ہے. یہ تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. ہننا میں زمین سات آسمانوں کی طرف جائے گی تو پھر سات کے عدد کی طرف اشارہ ہے, اور ہننا میں زمین ارض کی طرف بھی جا سکتی ہے, اور اس میں مراد یہ ہے کہ ہر آسمان کی ایک زمین ہے, جس طرح ہماری زمین کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح ان زمینوں کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہننا میں ارض کی زمین اسی صورت میں جا سکتی ہے اگر اسے اسم جنس شمار کیا جائے, ورنہ نہیں جا سکتی, ورنہ صرف آسمان کی طرف جائے گی. میرے نزدیک اس میں جنس ہے اور دونوں طرف بیک وقت ضمیر جا رہی ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ایک ہی ضمیر دو طرف پھیرتا ہے اور اس سے معنوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ گئے ہیں؟
جی.
یتنزل الامر بینہن. اب دیکھیں, بینہن سے مراد آسمانوں اور ان زمینوں کے درمیان ہے, دونوں جمع ہیں. آسمانوں اور زمینوں دونوں طرف پہلے ضمیر نہ پھیری جائے تو یہ شاید کہ اس حصے کا کیا معنی بنے گا پھر؟ یہ تو مراد نہیں کہ زمینوں کا آپس میں امر جاتا ہے آپس میں, وہ تو جاتا ہی نہیں, غلط ہے یہ بات. ورنہ اب تک وہ زمینیں جو تھیں باہر کی, ان کا مسلسل رابطہ مسلسل ہوتا رہنا چاہیے تھا. بینہن میں ان زمینوں کو ہنہ کہا گیا ہے, ان آسمانوں کو ہنہ کہا گیا ہے, اور ان کے درمیان امر نازل ہوتا ہے, جیسا کہ ہم پر امر نازل ہوا. اس لیے مضمون اس سے بہت زیادہ وسیع ہے جو آیات کے چند الفاظ سے بظاہر دکھائی دیتا ہے. یتنزل الامر بینہن, اس کا حکم یعنی اس خدا کا ان کے درمیان بکثرت اترتا ہے, جیسا کہ یتنزل الامر کا کریم میں ہے نا, سورہ لیلۃ, کیا نام ہے, سورہ قدر, سورہ قدر والا مضمون ہی ہے یہ. امر اترتا ہے اور زمینیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا امر ان پر نازل ہو, ورنہ خالی زمینیں پیدا کرنے میں اللہ کو کیا دلچسپی ہے. اور اس سے زائد مضمون یہ نکل رہا ہے جو بہت اہم ہے کہ ہر زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا آخری مقصد ہے الا لیعبدون والا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور وہی عبادت کا مضمون سورہ قدر میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی ہیں ایک مشغلے کے طور پر نہیں کی ہیں. ہر پیدائش کا آخری مقصد ایسی مخلوق پیدا کرنا ہے جو بالآخر اللہ سے مل جائے, اور اس حد تک اس سے ساتھ ملے کہ خدا کا کی وہی اس پر نازل ہونے لگے, اور اس طرح ایک رابطہ, ایک سلسلہ جاری ہو جائے کہ ہر زمین پر اللہ کی وحی بکثرت نازل ہو. وہ جانوروں پر تو نہیں ہوگی, وہ تو ذی شعور ہستیوں پر ہوگی, خواہ ان کے شعور کی شکل جو بھی مرضی ہو. اس کے زمین میں میں نے کل فرینچ کلاس میں جب بھی ہوئی تھی, کل ہوئی تھی, ہاں, اس میں تفصیل میں نے بیان کر دی تھی, اس کی ضرورت نہیں ابھی یہاں دہرانے کی. یتنزل الامر بینہن, اس کا میں نے بریکٹ میں رکھا ہے حکم, یہاں صرف اتنا ہے, حکم ان کے درمیان بکثرت اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر اس چیز پر جو چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے. یہاں چاہتا یہی ہے کہ جو بھی وہ پیدا کرے اس کو وہ آخر لوٹ کر اسی کی طرف جائے, اور شعوری طور پر جب وہ واپس ہو تو اس عرصے میں شعور ارتقا پذیر ہو چکا ہو, اور بظاہر بے شعوری حرکت خدا سے دوری کی طرف ہٹنے کی, خدا سے الگ ہونے کی ہے, لیکن جب لوٹے گی تو سرکل کمپلیٹ ہوگا جب شعور مکمل ہو چکا ہوگا. اور یہ سات زمینیں سات آسمان, یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ سات کا لفظ تکمیل کا لفظ ہے, ہرگز یہ مراد نہیں کہ صرف سات زمینیں اور سات آسمان ہیں. ساری کائنات میں اسی طرح زمینیں اور آسمان پھیلے پڑے ہیں, سات کا دنوں کے ساتھ جس طرح تعلق ہے, ہر چیز جو دہرائی جائے وہ سات کہلاتی ہے, ہفتہ بھی اسی لیے سات کہتے ہیں. تو اس آیت میں جو مفاہیم ہیں وہ بہت کثرت رکھتے ہیں, بڑی کثرت سے ہیں, اور الفاظ ان کے متحمل ہیں ان کو اکٹھا سمیٹنے کے, تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے, اور یہ کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ کس طرح جانیں گے؟ پیدا کیا کس طرح پتا چلے گا کہ اللہ احاطہ کرتا ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے؟ دعویٰ ہے یا کوئی دلیل بھی ہے؟ ہم سب فرمائیں. یہ زمینوں کے پیدا ہونے کا علم اس زمانے میں ظاہر ہو چکا ہے. اس کا جو ابتدائی حصہ ہے زمینیں پیدا ہونا اور ان کی ان میں زندگی کا آغاز ہو جانا, اس کے متعلق تو اب سائنسدان قطعیت تک پہنچ گئے ہیں. زندگی کس شکل میں ہے اس کی تفصیل وہ نہیں جانتے, لیکن اس میں ایک پیشگوئی بھی مضمر ہے کہ اس لیے تمہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم جان لو گے کہ اللہ ہر چیز کا کہ علم کے لحاظ سے احاطہ رکھتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا اس طرح زمینیں اور بھی ہیں اور ان میں بھی مخلوقات ہے. اس زمانے کا آسمان اور زمین کا تصور ہی مختلف تھا. یہ تو حال ہی میں چند ایک دو صدیاں پہلے ہی ان باتوں کا یہ تصور انسانی سائنسدانوں کے دل میں ابھرنا شروع ہوا ہے, دماغ میں, لیکن وہ بھی نامکمل صورت میں. یہ تصور ایسا ہے جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا, جبکہ انسان کی کسی حیثیت سے بھی توفیق نہیں تھی کہ ان باتوں کا ذکر چھیڑ سکتا, اور ساتھ دعویٰ کر دیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تم جان لو گے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے اور اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. ہوگی وضاحت؟ سورۃ التحریم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی تو کیوں حرام کر رہا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے یہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی رضا اللہ کی رضا کی خاطر چاہا کرتے تھے, مگر اللہ کی رضا کو بالا رکھنا اس پہلو سے ضروری تھا کہ اللہ نے جسے حلال کیا ہے خواہ بیویوں کی رضا اس سے ٹکرا رہی ہو تب بھی اس کو ترک کر دیا جائے. ایک فعل میں نیت اچھی ہے, رضا باری تعالیٰ کے حصول کی خاطر بیویوں سے حسن سلوک ہو رہا ہے, مگر یہ مطلب نہیں تھا اس کا کہ وہ چیزیں بھی حلال حرام کر دے اپنے اوپر نبی جو بیویوں کی خاطر حرام کی جا رہی ہیں, جنہیں اللہ نے حلال کیا ہو. اور چونکہ نبی کا اسوہ باقی سب زمانوں پر حاوی ہونا تھا, اس لیے یہ سلسلہ شروع ہونے کا خطرہ تھا. یہ اہمیت ہے اس مضمون کی. تو اے نبی تو کیوں حرام کر رہا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے, یعنی اس تنبیہ کے ساتھ ہی اس کے بخشش اور رحم کا بھی یقین دلا دیا گیا. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. اب دیکھیں یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ سے ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے تم پر، یہاں اپنی کے اوپر بریکٹ میں میں نے لغو رکھا ہے، کیونکہ قسمیں تو ساری حلال نہیں کر دی اللہ نے، بہت سی قسموں کے متعلق انسان پوچھا جائے گا، اس لیے اس سے غلط استنباط کوئی سادہ پڑھنے والا نہ کر لے، اس لیے مجبوراً وہ لغو قسمیں، لغو قسموں سے مراد لغویات نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان معلوموں کہ وہ مومل ہیں، کوئی سنجیدگی اپنے اندر نہیں رکھتی اللہ کے نزدیک. ایسی قسمیں جو رسم دستور کے مطابق کر دی گئی ہوں، کسی ایسی غرض سے کی گئی ہوں جو اللہ کے منشا کے مطابق نہ ہو، ان سب کو ہم لغو قسمیں کہتے ہیں. ایسی قسمیں توڑنا ضروری ہے. اس کے علاوہ دوسری قسمیں پوری کرنا بھی ضروری ہے، سمجھے؟ اس لیے یا ایھا النبی، یہ ہے اس کا مطلب بنے گا، اللہ نے تم پر اپنی لغو قسمیں کھولنا لازم کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے، واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور وہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے بصیغہ راز ایک بات کہی، اسرہ کا مطلب ہے بصیغہ راز کہنا، حدیثہ ایک بات، بس جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے، الہ باز کا مطلب بیویوں میں سے باز، جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے بصیغہ راز ایک بات کہی، فلما نبات بہی، جب اس نے وہ بات آگے بتا دی، آگے کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، مراد آگے ہے، بتانا ہی ہے. وأظهره الله عليه، اور اللہ نے اس یعنی نبی پر وہ معاملہ ظاہر فرما دیا، جو کچھ ہوا تھا معاملہ بریکٹ میں ہے، یعنی نبی بھی بریکٹ میں ہے، کیونکہ اس آیت کو کھولنے کی ضرورت ہے، ورنہ کنسنٹریٹڈ مضمون شاید اردو قاری کو سمجھ نہ آ سکے. ایک بات کہی، پھر جب اس نے وہ بات آگے بتا دی، اور اللہ نے اس یعنی نبی پر وہ معاملہ ظاہر فرما دیا، تو اس نے کچھ حصے سے تو اس بیوی کو، اس کے بعد بیوی بریکٹ میں ہے، تو اس نے کچھ حصے سے تو اس بیوی کو آگاہ کر دیا، اور کچھ سے چشم پوشی کی. یعنی کہ ہم نے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے متعلق جو ہے وہاں فرمانے کے لفظ کاٹا ہوا تھا، یہاں بھی ظاہر فرما دی کی وجہ کر دیا. اور کچھ سے چشم پوشی کی، آرز عام باغ. فلما نبا ہاب ہی، پس جب اس نے اس یعنی بیوی کو، بریکٹ میں اس بیوی کو، اس کی خبر دی، تو اس نے پوچھا، من عام با کہاگا، قالت سے مراد یہاں پوچھا ہے، اس لیے ہم نے اس نے کہا بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے پوچھا بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں جناب؟ پوچھا کالا کا آپ اکثر کہتے ہیں نا، کالا کہا ہی رکھا جائے، پوچھا نہ کیا جائے، تو اردو فلو میں تو پوچھا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے. کالا بعض جگہ پوچھنے کے معنی بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں کئی جگہ، تو اگر قرآنی محاورے کو پیش نظر رکھ کے، نہ کہ عام لغت کے محاورے کو محفوظ رکھ کے ترجمہ کیا جائے، تو قالا کا معنی پوچھنا بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، بس جب اس نے اس کو اس کی خبر دی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، تو اس نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اوپر اگر علیہ السلام کا نشان ڈال دیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ڈال دیں، تو بات پوری کھل جاتی ہے. پھر تو اس نے کہا، یہ بریکٹ میں ڈالنا چاہیے سوات کا نشان، تو اس نے کہا کہ علیم و خبیر خدا نے مجھے بتایا ہے. قال نبانی العلیم الخبیر, علیم و خبیر خدا لفظ رکھنا ہے یا اس کو کاٹ دینا چاہیے؟ اس نے کہا علیم و خبیر نے مجھے بتایا ہے.
ضروری
اگر ضروری تو ہے نہیں, اگر رکھنا بھی تھا تو اللہ رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے اس سارے ترجمے میں یہ دستور رکھا ہوا ہے کہ لفظ خدا کو اللہ سے بدل دیا جائے, جو قرآنی محاورہ ہے, اور اسی کو رکھنا چاہیے. جی کر لیں پھر اس کو. اس نے کہا علیم و خبیر نے مجھے بتایا ہے, اگر بیکٹ میں رکھنا ہے تو علیم و خبیر اللہ نے مجھے بتایا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقط فقط قلوبکما, اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو, تو بریکٹ میں ہے تو یہی زیبا ہے, کیونکہ یہ بریکٹ میں ہے اور بریکٹ سے باہر یوں ہوگا, اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے. مائل کے آگے پھر بریکٹ, بگناہ. کیوں جی؟ دیکھیں اگر بریکٹوں کے بغیر بھی پڑھیں تو بات ترجمہ لفظی بھی ہے اور سمجھ بھی آ سکتا ہے, لیکن بریکٹیں اردو قارئین کی سہولت کے لیے رکھی گئی ہیں. اب میں بریکٹ سے باہر ایک دفعہ پڑھتا ہوں, پھر بریکٹ کے اندر والا ملا کر پڑھوں گا. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے, اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ ہی اس کا مولا ہے, اور جبرائیل بھی, اور تمام صالح مومنین بھی, اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت بنا ہیں. یہ سارا میں نے بغیر بیکٹ کے پڑھا ہے. میرے نزدیک تو اس سے بات بالکل کھلی ہوئی ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ اردو دان کی سہولت کی خاطر بریکٹ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ ایک دفعہ غور سے بغیر بریکٹ کے حاجی صاحب سن لیں توجہ سے. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے, اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقین اللہ ہی اس کا مولا ہے, اور جبرائیل بھی, اور تمام صالح مومنین بھی, اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. یہاں مائل کا جو مضمون ہے نا, یہ پوری طرح بغیر بریکٹ کے میرے نزدیک میرے خیال میں کھلتا نہیں. غور سے پھر پڑھے ہیں, کچھ ضرور اس کو پہلے حصے کو ضرور کھولنا چاہیے. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے. چاہیے نا؟ بازے نہیں ہے, بریکٹ چاہیے. تو پھر بریکٹ رکھیں تو پھر تسلسل کی خاطر یہ بھی رکھنا پڑے گا, اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو یہی زیبا ہے, کیونکہ تم دونوں کے دل مائل بریکٹ میں بگناہ ہو چکے تھے. اس لیے جب مائل بگناہ ہو چکے تھے تو پھر اب ایک ہی صورت ہے کہ توبہ اور استغفار کرو. یہاں تک تو بریکٹ رکھ لی. اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو, یعنی رسول کی ضرورت ہے بریکٹ میں؟ یہاں ضرورت نہیں, یہ بریکٹ اٹھا لیں. اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی عبادت کرو تو یقیناً اللہ ہی اس کا مولا ہے, بالکل کھلا ہوا معاملہ ہے, اور جبرائیل بھی, اور تمام صالح مومنین بھی, اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. یہاں وہ صالح المومنین کا جو ترجمہ ہے, ہم نے ترجمہ کیا اور تمام صالح مومنین بھی. شیعہ اس کا ترجمہ مختلف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مومنوں میں سے ایک صالح, یعنی حضرت علی. تو ساری بیویاں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دوسری طرف، یہ ترجمہ بن رہا ہے جو بالکل نامناسب کھینچا تانی ہے. مگر لغوی لحاظ سے صالح المومنین کا یہ ترجمہ اور تمام صالح مومنین بھی، یہ درست ہے یا غلط ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں خالص لغوی لحاظ سے. اور صالح المومنین اور مومنوں میں سے ہر صالح شخص، یہ لٹرلی یہی بنتا ہے نا. تو اسی طرح کیوں نہ کر لیں پھر اس کو، تمام صالح مومنین بھی کی بجائے اور مومنوں میں سے ہر صالح شخص کر لیں اسی طرح، اور مومنوں میں سے ہر صالح شخص بھی، اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. ظہیر، ظہیر کا مطلب جو پشت پناہ ہو. عصا ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، تو بریکٹ ہے، قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اس کا رب تمہارے بدلے اس کے لیے تم سے بہتر ازواج لے آئے. ازواجن خیرم من کننا، تم سے بہتر، بالکل لفظی بھی ہے، بالکل کھلا ہوا ترجمہ، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اس کے لیے تم سے بہتر ازواج لے آئے. آگے مسلمات، مسلمان، یہاں لفظ مسلمان بظاہر مذکر ہے، مگر اردو میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لفظ مسلمان ہی استعمال ہوتا ہے. مسلمات اردو نہیں ہے اور مسلمانیاں بھی نہیں، غلط اردو ہے، اس لیے ہم نے چیک کر لیا ہے. تمام جو اعلیٰ ترجمہ کرنے والے ہیں اور لفظی کرنے والے ہیں، انہوں نے مسلمان ہی لفظ لکھا ہے. مسلمان، آگے باقی سب کے ترجمے ہو سکتے ہیں. مومنات، ایمان والیاں، فرما بردار میں بھی فرما برداریاں نہیں ہو سکتا، فرما بردارنیاں نہیں ہو سکتا، یعنی ہو تو شگے شاید اردو میں مگر اچھا نہیں لگتا فرما بردارنیاں. فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوائیں اور کنواریاں، ٹھیک ہے. اس دن ہم نے حضرت میر صاحب کا ترجمہ بھی چیک کیا تھا، جو لفظی ترجمے پر خاص اصرار کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھانے پڑھانے کی خاطر ایک یہ لفظی ترجمہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے. اس میں بھی حضرت میر صاحب نے فرما بردارنیاں کا ترجمہ تو نہیں نا کیا ہوا. دیکھیں، نہیں کیا. اور مسلمان کا مسلمان ہی رکھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے. روزے رکھنے والیاں، صائحاتن، یہ روزے رکھنے والیاں بالکل صاف ہے. صائح روزے دار کو کہتے ہیں، صائحاتن روزے دارنیاں یا روزے رکھنے والیاں. طیبات و ابکارا، بیوائیں اور کنواریاں، ایسی نئی عورتیں تمہارے بدلے جو یہ پاک خصال رکھتی ہوں، اللہ تعالی لا سکتا ہے. جس کا مطلب ہے مومنوں کا معاشرہ ایسی پاک باز عورتوں سے آری نہیں ہے. اور وہ جو اسی آیت سے، ان آیات سے شریعت کے حق میں مضمون لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایک موتور جواب ہے، رکھتی ہی نہیں. وہ ایک ہی پوری طرح صالح اور مطہرہ تھی، تو یہ ساری کہاں سے آئیں گی؟ اور اگر ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوتا اللہ کا کہ یہ ہو چکی ہیں خراب، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ شیعہ استنباط کرتے ہیں تو پھر ان کو نکالنے کا فیصلہ خطی ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ کے گھر میں نعوذ باللہ من ذالک ایسی ناپاک عورتیں رہ سکتی تھیں. اس لیے جن کی تبدیلی کرنی, جن سے تبدیلی کرنی ہے, وہ ایک ریفلیکشن, ایک آئینہ بن گئی ہیں ان کی, جن کے متعلق فیصلہ ہوا کہ تبدیلی کی ضرورت نہیں. اگر بین ہی ان کی مرر امیج ان کے جسے شیشے میں دکھائی دے رہی ہوں یہ نہ ہوتی, اور اس تنبیہ کے بعد ایسی نہ ہو چکی ہوتی یقیناً, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہوتا. کیونکہ فیصلہ منحصر اس بات پر تھا کہ توبہ نہ کریں. تو بعد توبہ وہ اسی طرح پاک و صاف ہو گئیں جیسی اور مسلمان عورتیں صاف و پاک موجود تھیں معاشرے میں. اس لیے اسلام کی پاکی کو چند تک محدود کرنا انتہائی ظلم ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آگے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارن, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اہلکم میں اپنے اہل کو کا ترجمہ کافی ہونا چاہیے تھا, مگر اردو میں اہل و عیال کہا جاتا ہے اس لیے سارا خاندان شامل ہو جا کرتا ہے. کو انفسکم و اہلکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن, وقود ایندھن کو کہتے ہیں, انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر بہت سخت گیر قوی فرشتے بریکٹ میں مسلط ہیں. غلاظ شداد, سخت گیر اور شداد میں نے قوی. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کی اس پر جو وہ انہیں حکم دے نافرمانی نہیں کرتے, اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. پوچھنا کیوں, یہ ان کا کام نہیں. جیسے کہ فوجی سپاہیوں کے متعلق, ان کے بہترین کردار کے متعلق ایسی نظمیں بھی ہیں کہ ان کے لیے یہ کام, ان کا یہ کام نہیں تھا کہ پوچھیں کیوں, ان کا یہ کام تھا ڈو اینڈ ڈائی, جو کہا جائے وہ کرو, اور اس کے نتیجے میں اگر موت مقدر ہے تو مر جاؤ. تو فرشتوں کا بھی بالکل ویسا ہی دستور ہے. ہو گیا, اچھا پھر کل نشان ڈال لیں. ایک آدھ رہتی ہے پھر وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں شمس صاحب کی ضرورت ہے بہرحال. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا آج عذر پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, یقیناً تمہیں صرف اسی کی جزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہے بھی سیدھی سادی غیر تشریح کی ضرورت کے لے لیں. اب اگلا رکو سے انشاءاللہ ہوگا.